الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. بشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا رشدنا وارزقنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين يا رب العالمين. متمزاج سورة المائدة میں نوے رکوع کی آیت نمبر 60 تک الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے مطالعہ مکمل کیا ہے. یہ سورۃ المائدہ کا دوسرا حصہ ہمارے ذہن مطالعہ ہے کہ جس میں نفاذ شریعت پر جو گریز کیا صاف قومت مسلمہ بنی اسرائیل نے اس پر نکیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے اور ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے ان کے واقعات میں کیونکہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے اور پچھلی آیتوں میں بھی جو یہود کی اسلام دشمنی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یعنی اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم ہرگز ان لوگوں کو دوست نہ بنانا کہ جو کتاب دیے گئے اور نہ ان کو فار ہو کہ جو تمہارے دین کو کھیل اور یعنی اس سے مذاق کرتے ہنسی مذاق کرتے اور تماشا بناتے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کتابیں دی گئی یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کیا گیا اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ تمہارے شاعر دینی کبھی مذاق اڑاتے ہیں خاص طور پر جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ یہود کی جو اسلام دشمنی ہے اور ساتھ میں پھر اہل ایمان کی جو اسلام بیزاری ہے وہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا مطالعہ چند آیتوں میں کیا تھا. ابھی جو چار آیات انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہود کے 6 جرمناک یعنی شرمناک جرائم ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہمارے سامنے رکھے ہیں. شرمناک جرائم 6 یہ آئیں گے انشاءاللہ ان چار آیات میں یہود کے. اور اس میں بھی ہمیں اپنی پکچر دیکھنی ہے آئینے کے طور پر ہمیں بھی اپنی کیفیات دیکھنی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فرمان ہے ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آتے رہیں گے کہ جو سابق امت بنی اسرائیل پر آئے تھے کہ جیسے کہ جوتی جوتی سے مشابہ ہو جاتی ہے یعنی دونوں تلووں کو ملا دیں تو بالکل جوتیاں مشابہ ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے جو حالات بنی اسرائیل میں آئے انہوں نے غداریاں کی دین سے حرام خوریوں میں ملوث ہوئے اور اپنا جو فرض تھا امر بالمعروف نہیں نے منکر کا وہ چھوڑا تو وہی کیفیات آج ہم بھی امت مسلمہ میں اس وقت محسوس کر رہے ہیں اور یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ان جرائم سے ہماری حفاظت فرمائے. آئینے کے طور پر ہمیں یہ 6 جرائم شرمناک جرائم یہود کی اس کا مطالعہ کرنا ہے. پہلا جرم ان کا آ رہا ہے آیت نمبر 61 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی یہ مسلمانوں یہود تمہارے پاس آتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا کہ یہ اصل میں وہ سازشیں ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یہود کا خاص طور پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے. یعنی سورہ آل عمران کا ہم نے مطالعہ کیا, اور اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں جا کے دیکھیں تو یہاں مطالعہ کر کے آئے کہ یہود نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جاتا ہے اور قرآن سن لیتا ہے تو وہ انہی کا ہو جاتا, وہ واپس نہیں پلٹتا. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو اسلام سے, محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم روکیں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر کوئی حربہ وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہا تھا. تو پھر یہ ہے کہ یہود نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا, ان کے کچھ علماء نے, کہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم, اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں اس کا تذکرہ ہے, کہ ہم صبح جاتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں جھوٹ موٹ اسلام میں, اور رات میں جا کے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. اور قرآن مجید نے ان کا جو بھی یہ عمل بیان کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا ان کے ذہنوں میں, کہ لعلہم یرجعون, تاکہ جو بھی نو مسلم ہیں وہ پلٹ جائیں. اور لازم بات ہے کہ جو کسی اجتماعیت میں کوئی بڑے لوگ جو ہے وہ داخل ہوں تو ایک دل کو ڈھارس بنتی ہے, جو بھی اجتماعیت سے منسلک جو بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. قرآن کو سارے لہٰذا یہ ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ داخل ہوں تو ایک تقویت ملتی ہے, لیکن اگر رات میں کہیں جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ انکار کر دے تو پھر یہ ہے کہ ایک دم سے جو بھی نو مسلم ہوتے ہیں, نئے لوگ ہوتے ہیں, وہ متزلزل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء آئے اور یہ کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نکل گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مقصد تھا علماء یہود کا اور ان کے جو بھی اکابر تھے بڑے بڑے, کہ بھئی ہم صبح جاتے ہیں اور رات میں جا کے انکار کر دیتے ہیں کہ شاید کہ اس کی وجہ سے جو بھی نو مسلم ہیں وہ پلٹ جائیں ہماری طرف اور محمد کو چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو غالباً یہی انہی کا تذکرہ ہے جو یہاں پر کیا جا رہا ہے, ان کی مزید یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی یہ آپ کے پاس آتے ہیں مسلمان اور تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور وقت دخل بالکفری وہم قد خرجوا بھی, یہ آئے بھی کفر پر داخل بھی کفر پر ہوئے, کوئی ایک رمق ایمان کی ان پر نہیں چڑھے گی. یہ پری پلانڈ ہے, وہ آئے تھے اور عبادت اوڑھ کر اسلام کا جڑے کھوکھلی کرنے کے لیے, مسلمانوں کو متزلزل کرنے کے لیے, اور نکلے بھی ہیں تو کفر کی حالت ہے. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو بھی یہ چھپاتے ہیں. چھپا کیا رہے تھے؟ وہ اسلام دشمنی تھی, اسی میں یہ اندر داخل ہوئے, اور یعنی اندر یہ چھپائے ہوئے تھے کہ شاید ہمارے اس عمل سے مسلمانوں کو ہم جو ہے محمد سے پھیر سکے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا پہلا شرم تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کیفیت سے محفوظ فرمائے, یعنی کیفیت ذرا سا اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ہم بھی اسلام کا ایک لیبل ہے کہ جو کہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یعنی یہ اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک بہت بڑی نعمت یہ انسانیت کے لیے کہ اسے اسلام کی توفیق اللہ تعالیٰ دے. لیکن یہ ہے کہ اسلام کا لیبل لگ جانے کے بعد اگر تو ہم خدا نہ خواستہ اپنی بدعمالیوں سے اسلام کو صحیح ریپرزینٹ نہ کریں, اس کی صحیح نمائندگی نہ کریں, تو اس کا پھر جرم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نان مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ججمنٹ ہے کہ جو کہ قائم کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کی بنیادیں تو ہیں کہ جو کہ اپنی بنیادوں پر وہ قائم ہے, لیکن اگر کوئی انسانوں میں سے مسلمان کو اس کو مس ریپرزینٹ کر رہا ہے تو یہ تو اس کی اپنی جو ہے وہ یعنی غلطی ہے, اس کی اپنی جو ہے وہ کوتاہی ہے. اسلام کی کوئی کوتاہی نہیں, اسلام تو بالکل واضح ہے, روشن ہے, اپنی بنیادوں پر کھڑا. تو یہ پھر دوسروں کو مس ریپرزینٹ کرنے کے جرم میں ہم جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں اگر ہم اسلام کا لیبل لگا کر اور اس کے خلاف جو وہ چل رہے ہیں. آج ہمارا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ کتنا اسلام کے مطابق ہے اور کتنا غیر اسلامی ہے, یہ ریشو پروپورشن ہم اپنا آپ جو ہے جائزہ لیں گے, یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا جرم فرمایا جا رہا ہے یہود کا, دوسرا جرم کیا ہے کہ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واخيهم الصغر. نبی آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو, یہود میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے, یعنی اکثر سے مطلب کیا ہے کہ کچھ یہود یعنی ان کو ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ یعنی ہر ایک نہیں, اس طرح سے عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے, یعنی اپنی شریعت پر بھی ایمان لائے, رسولوں پر سابقہ, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہاں؟ اسلام لے آئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھتا. اور یہ ہے کہ یہ ایکسیپشن ہے کہ جو کہ ان کی جا رہی ہے اسی طرح کے اور دوسرے، لیکن اکثریت کا معاملہ ہے. جبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، یہ سارے لوگ وہ دوڑتے ہیں، گھستے ہیں اس میں، فل اثم و عدوان و اکلہم السحت، یعنی گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں اور حرام کھانے. یعنی یہ تین یعنی کیپشنز ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائے ہیں. ہر جو بھی عمل جو کہ اللہ کی نافرمانی والا ہو، گناہ کا جو بھی عمل ہو، وہ اس کے لیے اثم کا لفظ ہے. اسی طرح سے جو بھی سرکشی ہے، ذاتی ہے، اس کے لیے عدوان کا لفظ ہے. اور جتنے بھی حرام خوریاں ہیں، چاہے وہ رشوت ہو، سود خوری ہو، اس کے لیے یہ سحت کا لفظ ہے کہ جو کہ عربی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ نبی، آپ دیکھیں گے کہ یہود کی اکثریت جو ہے وہ گھستے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کبھی جا کے کوئی غلط یعنی فہمی میں اور نادانی میں کوئی برا عمل ہو گیا، اس طرح کے یہ تین کام ہو گئے. نہیں، یہ یسارعون کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ آدھے مجرم بن چکے ہیں. یعنی کوئی غلط یعنی کوئی اگنورنس میں، کوئی نادانی میں یہ نہیں کر رہے، بلکہ جان بوجھ کر. اور جہاں کہیں بھی معاشرے میں یہ برائیاں پنپنا شروع ہو جائیں اور پھر اس میں انسان ان کا عادی بن جائے، تو پھر یہ ہے کہ اس سے برائیاں بالکل جو ہے وہ سرزد ہوتی ہیں. ایسے کہ اسے پتہ بھی نہیں، یعنی بالکل جس طرح سے ایک عام روٹین میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، ویسے اس سے وہ برائیاں، یہ اثم اور عدوان اور حرام خوری جو ہے وہ اس سے سرزد ہو رہی ہوتی. اب ذرا دیکھیں نا آپ کا نقشہ کیا ہے. یعنی آج کاروبار میں ہم یہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ بھائی یہ جو یعنی کام ہے، یہ تو بغیر گالی کی کاروبار چلتا ہی نہیں. یہ جملے ہم نے سنے کہ یہ جو ٹھیکے داری والا کام ہے اور مزدوروں سے کام لینا، یہ بغیر گالی کے مزدور کام ہی نہیں کرتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اتنی زوال کا شکار ہم ہیں کہ اب یہ نوبت آ گئی. اسی طرح سے ایک محکمے میں جو ہے وہ ایک شخص دھڑلے سے رشوت لیتا ہے، حرام پوری کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ بھائی یہ رشوت لینا اور دینا جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، ایسے شخص. لیکن یہ ہے کہ وہ کیوں لے رہا ہے جی؟ بس سبھی لے رہے، میرے نہ لینے سے کیا ہو جائے گا، میرے ایک کے نہ لینے سے کیا ہو جائے گا، سبھی رشوت لے رہے ہیں. لہٰذا اب یہ اس کو جو ہے بنیاد بنا کر جو ہے وہ رشوت بھی عام ہے، لے رہا ہے، دھڑنے سے لے رہا ہے. اور جس کی جتنی جو ہے وہ چادر ہے اور یعنی کیپیبلٹی ہے اور جتنی جو ہے وہ اس کا اختیار ہے، وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ہاتھ مارتا ہے. یعنی مولانا اسف شفیع پوری رحم اللہ، بہت بڑے مفسر قرآن جن کو شہید کیا گیا، درس قرآن .com آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. تو ایک دفعہ ایک موقع پر انہوں نے جو ہے یہ بات کہی اور ایک دفعہ ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت کرپشن سے جو ہے وہ صرف دو ہی لوگ ہیں کہ جو کہ بچے ہوئے ہیں، کرپشن سے صرف دو ہی لوگ بچے ہوئے ہیں. ایک وہ کہ جس کے اندر خدا خوفی ہے اور اسے جو ہے پتا ہے کہ مجھے روز قیامت اللہ کے حضور اکیلے کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. تو جس کے اندر یہ خدا خوفی ہے وہ کرپشن سے بچا ہوا ہے، اور دوسرا وہ بچا ہوا ہے کہ جس کو بھی موقع نہیں ملا کرپشن کرنے کا. اور جیسے اسے موقع ملے گا، عام ہو یا خاص ہو، عوام میں سے ہو، خواص میں سے ہو، جتنا اس کی چادر اور اختیار ہے وہ اتنا بڑا ہاتھ مارتا ہے. بس آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے کرپشن کو جو ہے وہ بچانے کے لیے کتنے جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتے ہیں، دھڑلے سے بولے جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر جو ہے وہ اپنی اس غلط کاریوں کی اور حرام خوریوں کی جسٹیفیکیشن دیں گے جو کہ دی جا رہی ہوتی ہے، چاہے عوام ہو چاہے خواص ہو، دونوں کی کیفیت ہے. تو ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو یہود کی جو عوام ہے ان کی کیفیت ہے کہ جو کے لیے بیان کی جا رہی ہے. ابھی جو خواص ہیں یہود کے علماء، ان کی کیفیت بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو فرمایا کہ نبی آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو کہ وہ گھستے ہیں، وہ آدھے مجرم بن چکے ہیں، یعنی گناہ میں اور سرکشی اور ظلم میں اور حرام خوری میں. لبیک سما کانو یعملون، اتنا برا عمل ہے کہ جو کہ یہ کر رہے ہیں. اب آپ یہاں نوٹ کر لیجیے گا، آیت نمبر 62 میں یہ یہود کی عوام کا نقشہ ہے کہ جو کہ کھینچا گیا کہ وہ گناہ ذاتی اور حرام خوری میں گھستے چلے جا رہے ہیں. اور ان کے لیے لفظ آیا ہے لبیک سما کانو یعملون، اتنا برا ہے کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے جو خواص ہیں، خاص طور پر یہود کے جو علماء ہیں اور جو بھی مشائخ ہیں، صوفیان ہیں، ان کی کیفیت جو ہے وہ ان سے دو ہاتھ آگے تھی. اور لازم آتا ہے کہ یہ علماء اور مشائخ اور صوفیان کا جو بھی درجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں علماء نصیب فرمائے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر زمانے میں علماء حق بھی ہیں کہ جھوکے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے, لیکن ہر زمانے میں علماء سو بھی ہیں کہ جو کہ پھر دین تک کے لیے ناسور بنتے ہیں. ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی, بلکہ وہ لوگوں کی جیبوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے, قلوب پر نگاہ نہیں ہوتی. ان کے لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ مال بنتا ہے, وہ لالچ بنتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہود کے علماء کا کیا کردار ہے خواص کا. فرمایا کہ لو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السب, کیوں نہیں روکتے ان کے صوفیاء ربانی, یہ ربانی عربی میں کہتے ہیں اللہ والے, جن کے لحاظ کی جو اصطلاح ہے وہ صوفیاء کی, یعنی کیوں نہیں روکتے ان کے جو صوفیاں ہیں بل اخبار, اور یہ علماء کی یہود کے لیے اخبار کا لفظ آتا تھا, یعنی ان کے جو علماء ہیں اور ان کے جو صوفیاء اور مشائخ ہیں وہ کیوں نہیں روکتے ان کو ان قولہم الاثم گناہ کی بات کہنے سے, واکلہم السحت اور حرام کھانے سے. اب یہ جو روکنا ہے یہی تو وہ فریضہ ہے کہ جو بحث مجموعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اگر آیت نمبر 110 پر آپ پہنچے تو یہ امت مسلمہ کا بحث مجموعی ایک مقصد ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, تم خیرہ امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے, لوگوں کے لیے برپا کیے گئے, اور تمہارا فنکشن یہ ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو گے برائی سے روکو. لہٰذا بحث مجموعی پوری امت جس نے بھی اللہ کو مانا, اللہ کے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی اپنی حیثیتوں میں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے کرنے پر فرض کے درجے میں, ہمارے فرض کے درجے پر ہمیں یہ اپنا کام اپنی حیثیتوں میں کرنا ہے, لیکن خاص طور پر ایک اسلامی معاشرے میں علماء اور مشائخ اور صوفیاء کی جو درجہ ہے اس اعتبار سے ان کی ذمہ داری بھی جو وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے والی بات, کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو درجہ دیا ہے وہ درجہ بھی کیسا ہے, امامت کا درجہ, لوگوں کی رہنمائی کا درجہ دیا, کہ اللہ کے احکامات ہیں اس کو صحیح طور پر سیکھا کس نے, علم کس کو اللہ تعالیٰ نے دیا, علماء کو دیا, علم کے وہ سمندر, علم کے وہ پہاڑ. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ علماء اور مشائخ اپنا فرض مذہبی اس سے ہٹ جائیں اور اس کو ادا نہ کریں تو پھر امت کا کیا بنے گا, ان کو پھر علم سکھانے والے ان کا کیا حشر ہوگا, یعنی وہ کیسے علم سیکھیں گے, سے ان تک بات کیسے پہنچے گی. اگر وہ اپنا یہ فرض مذہبی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا وہ چھوڑ دیں, اور دیکھیں دین اسلام میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی اہمیت کیا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو, اللہ کی رحمتیں تم پر نعمتیں نشاور دو, لیکن اگر تم نے اپنا یہ فنکشن یہ کام چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی عذاب تم پر آئیں گے, اور یہ ہے کہ تم اللہ سے دعائیں کر رہے ہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا, قبول نہیں کرے گا. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت ہے, اور وہ تین درجوں پر ہے کہ جو کہ مطلوب ہے, من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ, مسلم کی روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ قوت سے اسے برائی کو روک دے, اپنے ہاتھ سے روک دے, اور ہاتھ سے روکنے کے لیے پار چاہیے, قوت چاہیے. فعلم استطف اب لسانی, اگر اتنی استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو کم از کم زبان سے تو غلط ہے نا, زبان سے تو پھوٹے کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ حرام ہو رہی ہے, بند کرو اسے. حکمرانوں کو جو ہے وہ توجہ دلائی جائے, عوام کو توجہ دلائی جائے, اور فعلم استطف اب قلبی, ہاں اتنے نامساعد حالات ہیں کہ زبان سے بھی جو ہے وہ کھولنا جو ہے وہ بڑے مسائب ہو رہے ہیں, اس سے آ رہے ہیں, تو پھر فرمائے یہ آخری درجہ کیا, تیسرا, فبی قلبی, کم از کم برائی کو دیکھ کر دل میں قرآن تو ہو, دل میں تو اسے برا جانے, اور جس کیفیت کو انسان دل میں برا جانتا ہے کم از کم اس کے چہرے پر جو ہے وہ ایک کیفیت ہے تغیر ہو آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو علماء کی یہ ذمہ داری تھی, علماء یہود کی بھی ذمہ داری تھی, اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کی بھی یہ ذمہ داری. لہٰذا یہ ہے کہ یہ منکرات کا عام ہونا, اس میں علماء خاص طور پر مشائخ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اولین ذمہ داری. آپ ذرا انہی آیات کی تشریحات جا کے دیکھیں, مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دارالقرنی کے بانی معقول قرآن میں یہ بات نقل کر خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے تھے. وہ فرما کرتے تھے کہ علماء اور مشائخ کے لیے سب سے سخت ترین آیت قرآن مجید کی وہ یہ آیت ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو فرض مذہبی ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں. یہ ان کا فرض مذہبی ہے, اور یہ ہے کہ یہ سب سے جو ہے وہ خطرناک آیت علماء اور مشائخ کے حوالے سے, کہ اگر وہ فرض اپنا یہ ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ان کا جو انجام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی ذہن میں لائے نا کہ یہ نہیں یعنی منکر کی اہمیت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو اور ایک روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو نافرمانی کی وجہ سے اس کو اس پر عذاب نازل کرو, اس کو الٹ کرو. تو وہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور یہ حکم پا کر ایک بندے کی سفارش لے کر آ رہے ہیں, اور وہ بندہ کیا ہے اتنا عبادت گزار. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے حکم تو دے دیا اس بستی پر عذاب کا, لیکن اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے پلک جھپکنے میں آپ کی نافرمانی نہیں کی, اتنا عبادت گزار, تو کیا میں اس پر بھی یہ عذاب نازل کروں, بستی اس پر بھی الٹوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اس پر بھی الٹو اور بقیہ بستی والوں پر بھی الٹو. ایک روایت میں کہ پہلے اس پر الٹو بقیہ بستی والوں پر بھی الٹو. اور آگے الفاظ کیا ہے کہ میرے احکامات اس کے سامنے ٹوٹتے رہے, دین کے احکامات پاؤں تلے ہونتے رہے ہونتے جاتے رہے, لیکن وہ بس اپنی تسبیحات میں اپنے آپ کو ماجنے میں لگا رہا. اور لم یتما عرفی ساتھ انت کے الفاظ ہیں کہ اس کے چہرے پر منکرات کو دیکھ کر کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کے فیس ایکسپریشن میں, جو ہے وہ انٹرس مستی والا اس پر بھی الٹو اور بقیہ بستی والوں پر بھی الٹو. اور یہ ہے کہ یہ خاص طور پر سیلاب پاکستان کا جب معاملہ چلا تھا ریاستی اداروں کی طرف سے, اور یہاں پر بھی علماء کی جو ایک کانفرنس میں مفتی نفی عثمانی صاحب حفیظ اللہ نے یہ کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی, علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ کبھی آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے منکرات پر کبھی کوئی تحریک چلائی, تحریکیں ہر اعتبار سے یہاں پر اٹھتی رہی ہیں, مہنگائی پر بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, سب کچھ چیزوں پر اٹھ رہی ہیں, لیکن منکرات پر مل کر کسی نے کوئی تحریک چلائی؟ کوئی بے حیائی پر کوئی تحریک اٹھی ہو, کوئی سود کے خلاف جب وہ تحریک اٹھی ہو, علماء سے خطاب کر کے فرما کیا ہم نے کوئی تحریک چلائی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ کام تو ہے عمل کا, وہ تو آگے بڑھنے والی بات ہے, صرف باتوں سے بات نہیں چلتی ہے. تو یہ تو علماء کی خاص ذمہ داری ہے, ویسے تو ہر فرد کی ذمہ داری جیسے تھے مسلمان, لیکن خاص طور پر یہود کہ علماء کو بھی یہ اور ہمارے لیے آئے نا کہ علماء اور مشائخ کی یہ ذمہ داری کہ وہ کیوں نہیں روکتے ان کو, یعنی گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے. اب دیکھیں الفاظ کیا آگے, لبی سما کانو یسنون, بہت برا ہے کہ جو وہ کاریگری کر رہے ہیں. میں نے تھوڑا سا فوکس اوپر کیا تھا آیت نمبر 62 میں عوام کی سطح پر, کہ جب وہ بات آئی کہ وہ گناہ اور سرکشی اور حرام کھانے میں وہ دوڑتے ہیں گھستے, تو ان کے لیے عوام کے لیے کیا الفاظ آئے تھے, لبی سما کانو یا ملو, کتنا برا ہے کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں. علماء کی جب بات آئی ہے, خواص کی بات آئی ہے, تو الفاظ اب کیا آ رہے ہیں, لبیس مکانو یسنون, یہ یسنون یہ صنعت کاری سے کاریگری, یعنی جس میں انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر اپنے اس گناہ کو کرتا بھی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ جو کے لے آتا ہے, اس کو لیپا پوتی کر کے جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آتا ہے تاکہ لوگ اس باطل کو جو ہے وہ حق سمجھے, فتوے دے کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے صنعت کاری, اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ عام انسان کر سکتا ہے کہ جو کہ بالکل اسے علم کی کوئی بنیادی نہیں, یہ تو وہ کر سکتا ہے کہ جو کہ علم کا پہاڑ ہے, علم کی بنیادیں اس کے پاس ہیں. لہٰذا یہ علماء کی, علماء یہود کی ایک تصویر ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے کھینچی جا رہی ہے. فرمایا اب اگلا جرم, تیسرا جرم, فرمایا کہ وکالت, بلکہ یہ چوتھا جو میں فرمایا جا رہا, وکالت یہود ید اللہ مغلولہ, اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی کہ میں یقرض اللہ قرضا حسنا, موٹیویٹ کیا نا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دین کی خاطر مال لگا رہے ہیں, لہٰذا یہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ کی راہ میں لگنے والا جو بھی یعنی نقد ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، جانیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے رزلٹ اس کے سامنے اکثر و بیشتر نہیں آتے، وہ تو کئی سالوں کے بعد، کئی نسلوں کے بعد جا کے رزلٹ ہے کہ جو کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میری راہ میں جان اور مال لگتا ہے وہ میرے ذمہ کیا ہے؟ قرض ہے، اور قرض کو میں لوٹاؤں گا بڑا چڑھا کر، موٹیویٹ کیا دین کے لیے لگانے والوں کے لیے. لہٰذا جب یہ آیت آئی تو یہود نے اعتراض کر دیا کہ ایٹ ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض مانگنا شروع ہو گیا، جو لگتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، اب اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ آنی آپ ختم ہو گئی، نعمتیں ہی نہیں آ رہی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں ید اللہ مغلولا، ید اللہ مغلولا، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا. اب دیکھیں کوئی اس میں جواب دینے کے بجائے جو اللہ کا غضب ہے ان پر نازل ہوا، اگلے الفاظ آپ دیکھیں کھول لگائی گئی ہے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ بچ جائیں، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں. یعنی یہ اللہ پر یہ بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ وہ کہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، وہ تو دینے پر جو ہے وہ ہے، تم لینے والے تو بنو. لگا یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ سے جو کہ ٹوٹ جائیں، وہ لعنوا بما قالوا، وہ لعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی ان کے اس کہنے کی وجہ سے، یہ رحمت سے جو ہے وہ دور کر دیا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو ہاتھ دونوں وہ بڑے کشادہ ہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، تم اپنی جھولیاں اسی یعنی اپنا ظرف جو ہے وہ بڑا کرو. تمہارا ظرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام خزانوں کا جو ہے وہ بادشاہ ہے. یوں سے تو کئی فی یشاء، وہ خرچ کرتا ہے اپنے خزانوں کو جیسے وہ چاہتا ہے. اب اس کے بعد پانچواں جو جرم ان کا آ رہا ہے، فرمایا کہ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور یقیناً بڑھے گی ان میں سے اکثر کے اندر، کیا بڑھے گی؟ وہ آگے آخر میں الفاظ آ رہے ہیں، طغیانا وکفرا، اکثر کے اندر ان یہود کے وہ بڑھے گی سرکشی اور کفر، انکار. کس کے سبب؟ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ جو قرآن حق لے کے اترا ہے، کھڑے اور کھوٹے کو جو ہے وہ اللہ کرنے والا. لہٰذا اب ان کے اندر تو کھوٹ ہے نا، قرآن تو آیا ہی کھڑے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ اب تو ان کی شامت اعمال ہے، ان کو تو ان کی تصویریں کہ جو کہ دکھائی جا رہی ہے قرآن حکیم میں. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ سرکشی میں ہی جو ہے وہ یہ اضافہ ہوگا ان کے اندر، تو طغیانی میں یہ بڑھیں گے، یہ کفر میں جب وہ بڑھیں گے اس سے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب نے جو ہے وہ نازل کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والبین بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت یعنی دشمنی اور بغض ہے کہ جو کہ ڈال دیا. اور یہ تاریخی حقیقت ہے، یعنی یہ یہود اور یعنی بنی اسرائیل، یہود و نصارہ آپس میں یہ بغض اور دشمنی ان کی رہی، لازم بات ہے کہ دوستی کیسے ہو سکتی تھی. ہاں اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ان کا گٹھ جوڑ رہا ہے، دوستی رہی، یہ پہلے ہم بات پڑھ کے آئے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں اتنے جو ہے یہ پھٹے ہوئے تھے. اور قرآن مجید میں ان کے اقوال نقل ہوئے کہ یہود نے کہا کہ نصارہ کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی دلیل پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں، وہ کوئی دلیل پر نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ان کی تو آپس میں دشمنی ہے اور عداوت ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالا. ایون عیسائیوں کے جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہیں، وہ آپس میں، اور آرتھوڈاکس، وہ بھی آپس میں جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گئے، عقائد جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گئے. تو فرمایا آخری جرم آ رہا ہے ان کا، چھٹا جرم، کہ کلما اوقدوا تو نارا للحرب، اور جب بھی یہ کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کوئی فتنہ کھڑا کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ جنگ کا معاملہ جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے ہو جائے، اطفأ اللہ، اللہ تعالیٰ اس جنگ کی آگ کو جو ہے وہ بجھا دیتا ہے. اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ کس کس طرح سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ چنگاریاں جو ہے وہ جنگ کی وہ انہوں نے بھڑکائی. خاص طور پر یہ غزوہ احزاب کی جو کہ 5 ہجری میں ہوا، یہ تو ہوا تھا کس کی سازشوں سے؟ یہ جو اصل میں بدر میں بنو قینقاع کو مسا صاف مدینہ توڑنے کی وجہ سے مدینہ بدر اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تو اس میں دوسرا قبیلہ یہود کا بنو نذیر اس نے غداری کی, صاف مدینہ توڑا, اس کو بھی جو ہے وہ ایکزائل کر دیا گیا, مدینہ بدر کر دیا گیا. اب یہ سارے یہود کے قبیلے مدینے سے نکل کر یہ آباد ہو گئے تھے خیبر میں جاتے ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ ریشہ دوانیاں فتنہ پردازیاں انہوں نے شروع کی, اور پھر یہ سما مت بن گیا غزو احزاب کے موقع پر کہ یہی سرگرمیاں انہوں نے اپنی خوب چلائی ہیں یہود کے علماء نے. یہ گئے ہیں کفار مکہ کے پاس, یہ گئے ہیں عمر قبائل بنو غطفان کے ان کے پاس, اور یہ ہے کہ سارے قبائل کو اور کفار کو قریش مکہ کو بھڑکا کے کہ بھئی ایک دفعہ مل کر ہم جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور پھر ان کا صفایا کر دیتے ہیں وہاں سے. لہٰذا آپ اندازہ کریں غزوہ احزاب یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان ہلا مارے گئے, وزول زلو زلزال شدیدہ, بہت بڑا امتحان ہو گیا تھا کیونکہ اتنا بڑا الائی جو ہے وہ آ گیا تھا کفار کا, 12,000 کا لشکر کیپ گاٹے سے لیس کے اتنی کل آبادی بھی مدینے کی جو ہے وہ نہیں تھی, اتنا بڑا الائی تھا کہ جو کہ آ گیا تھا متحد ہو گیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے. لیکن مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے پھر آپس میں اللہ تعالیٰ نے پھوٹ ہے کہ جو کہ ڈالی ہے, وہ پورا الگ موضوع ہے تفصیل ہے, لیکن یہ ہے کہ جب بھی یہ جنگ کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ بجھا دیتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانے والے کون ہیں, یہ پورا پلان ہے, یعنی یہ چیزیں ہمیں حقائق سامنے رکھنے چاہیے. اور پھر اس کی جو بھی یہ پوری گلوب پر اس وقت جو ایک مہم چل رہی ہے اس کے تانے بانے ہمیں دیکھنے چاہیے کہ وہ کہاں سے چل رہا ہے. یہ گریٹر اسرائیل, یہ اس کا یہود کا اسرائیل کا یہ مقصد ہے, اور باقاعدہ اس نے اپنا میپ ہے کہ جو کہ اپنے ہیڈ کوارٹر پر جو ہے وہ لگایا ہوا تلیم میں, اور یہ ہے کہ وہ پورا میپ کہ ہمیں گریٹر اسرائیل اس کی وسعت اور توسیع کہاں تک کرنی, اس میں مدینہ بھی شامل ہے, مدینہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اور یہ ہے کہ ہر جگہ یہ جنگ کی آگ ہے کہ جو کہ بھڑکا رہے ہیں, افغانستان پر حملہ کیا, عراق پر جو ہے وہ اس کو برباد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی, اور یہ ہے کہ کشمیر ہو فلسطین ہو اس کے سارے جو کٹپتلی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نریندر مودی ادھر بیٹھا ہے اور فلاں ادھر بیٹھا ہے. وہاں یہ ہے کہ یہ ساری سازشوں کے تانے بانے وہ انہیں کے ہاتھ میں, اکانومی جو ہے وہ قبضے میں کر رکھی ہے, انٹرسٹ بیس اکانومی, سودی نظام پورا انہوں نے جو ہے وہ قائم کر کے اور پوری دنیا کی اکانومی اپنے قبضے میں کر رکھی. امریکہ جو ہے وہ غلام بن کر ان کے سامنے جو ہے وہ جھکا رہتا ہے, جہاں اس کو چاہتے ہیں جنگ پر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں, اور اللہ کے اپنے منصوبے یہ بھی چالے چل رہے ہیں, اور اللہ بھی اپنے خفیہ تدبیر ہے کہ جو کہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ پھر انہی حالات کے ذریعے سے کھڑے اور کھوٹے کو بھی الگ کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں کون آستین کے سانپ بن جاتے ہیں, کون ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, اور کون ڈٹ کر جو ہے وہ حق بات کہنے والے ہیں. یہ کھڑا کھوٹا الگ ہو رہا ہے, یہ جو بھی حالات ہیں اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں, کس گروہ میں کھڑے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی یہ کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اطفاح اللہ اسے بجھا دیتا ہے, وہ یساؤن پھر ارضی فسادا, اور یہ زمین میں دوڑتے پھرتے ہیں فساد ہی بن کر, فساد کرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین, اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ جو 6 جرائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہود کے رکھے ہیں, بہرحال یہ ہے کہ یہ تو قصے کہانیوں کے طور پر نہیں ہے, اس میں ہمیں اپنی تصویر ہے کہ جو کہ دیکھنی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو برحق ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, چاہے عوام کا معاملہ ہو چاہے خواص کا معاملہ ہو, حرام خوری, یعنی یہ حرام خوری کی جو حساسیت ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے, یعنی میں صرف ایک حدیث آپ کو سناؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 10 درہم کا جو ہے وہ کوئی لباس اپنے تن پر سجا کے پہنا ہوا ہے, اور ان میں سے 9 درہم ہے کہ جو کہ حلال کے, 9 درہم حلال کے, 1 درہم ہے کہ جو کہ حرام کا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک وہ لباس کہ جس میں 9 درہم حلال کے تھے صرف 1 درہم حرام کا تھا, جب تک وہ لباس اس شخص کے جسم پر لگا رہے گا اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے, اس کی کوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. راجا دیکھیں کہ کتنا ٹھنڈ ہے, کتنا سکون ہے, پہلے سے اکاؤنٹ ہے جی کھلا ہوا, اور یہ ہے کہ وہ سودی اکاؤنٹ ہے, سودی پیسہ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور یہ کہ ہر مہینے سے محفوظ فرمائے. ہم سب دیکھ رہے ہیں نا, مطلب حکمران جو ہے وہ دھڑنے سے جو ہے وہ سودی قرضے لے رہے ہیں, آئے میں کوئی غلام بنے رہے, لیکن مزہ لے گا کوئی زبان سے جو ہے وہ کوئی اس کے خلاف جو ہے درباری علماء کوئی بول سکے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ وجہ کیا, رکاوٹ کیا ہے؟ چندے مال رک جائے گا اور سارا معاملہ ہمارا ٹھپ ہو جائے گا. ہاں عمروں میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے, چل رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اور یہ ہے کہ خوب جو ہے وہ گھسے جا رہے ہیں, لیکن مزہ لے کر کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہو کہ یہ سودی قرضے جو ہے وہ بند کیے جائیں, یہ اللہ اس کے رسول سے جو ہے وہ اعلانے چاہیے, کبھی سنا آپ نے کوئی درباری علماء سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. تمہارا یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے بحثیت عوام, اور جس طرح کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر تمہارے حکمران مسلط ہوں گے. آج ہمارے اعمال ہی کا تو نقشہ ہے کہ جو حکمرانوں کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ حق کو حق ہی جانے اور باطل کو باطل جان کر اسے بچنے کی جو ہے وہ صحیح کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نصیب فرمائے, اور واقعتاً ہمیں اس مملکت خدادات پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست صحیح معنوں میں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.